پیر دو مئی کے سہربین کے ساتھ شفیع نقی جابئی کا سلام. پاکستانی سکھ کی پگڑی کی تصدیق کرنے پر توہین مذہب کا کیس آیا ہے. متاثرہ سکھ نے کہا،
اگر آپ کی نبی کی توہین ہوتی ہے تو کیا آپ معاف کرتے ہیں؟ میرے گرو کی توہین میں کیوں معاف کروں بھائی؟
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبے پنجاب کی پولیس نے ایک شہری مہندر پال سنگھ کی درخواست پر 6 مسلمانوں کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درج کیا ہے. پنجاب کے شہر چیچہ وطنی کی پولیس کے مطابق مقدمے کے اندراج کے بعد 6 میں سے 5 ملزمان کو حراست میں لیا گیا ہے. مدعی مہندر پال سنگھ نے بی بی سی کو بتایا،
4 گھنٹے میں چیچہ وطنی پہنچے ہیں، تقریباً 4 گھنٹے میں، جبکہ ٹریول ہے 2.25 گھنٹے کا. تو ہم لوگوں نے ان سے تھوڑی سی وہ کی مطلب گلا شکوا کیا، اور ہم جیسے گاڑی میں چڑھنے لگے ہیں اس نے 4 لڑکوں کے ساتھ آ کے مجھ پہ حملہ کر دیا اور میری پگڑی اتار کے پھینک دی. وہاں کے ایم این اے کو ہم نے اپروچ کرایا، کچھ لوگوں کو بلوایا اور میڈیا کو بلوایا. جب پولیس کے اوپر میڈیا کا پریشر آیا، پھر انہوں نے ہمارے ترلے شروع کیے کہ جی آپ معاف کر دیں، کوئی بات نہیں. تو میں نے کہا جی نہیں، میں ایسے معاف نہیں کروں گا. سر اگر آپ کی نبی کی توہین ہوتی ہے تو کیا آپ معاف کرتے ہیں؟ میرے گرو کی توہین میں کیوں معاف کروں بھائی؟
پاکستانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے حزب اختلاف کی بعض جماعتوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ بعض عناصر پاکستان میں کرپشن کے نام پر بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں.
اللہ کا شکر ہے کہ اس حکومت پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، الحمدللہ. ان 3 سالوں میں، ان سالوں میں وزیر اعظم ہو یا کوئی مرکزی وزیر، کسی کے خلاف کوئی بات سامنے نہیں آئی. الزام کا معاملہ دوسرا ہے، کسی کی زبان بند نہیں کی جا سکتی. کچھ لوگوں نے کرپشن کے نام پر بحران پیدا کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم نے ان کے مطالبے کے مطابق کمیشن بنا دیا. اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ.
وزیر اعظم نے یہ الفاظ صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے دورے کے موقع پر گورنر ہاؤس کوئٹہ میں قومی صحت پروگرام کا افتتاح کرتے ہوئے ادا کیے. ادھر پاناما لیکس کی تحقیقات کے سلسلے میں ضابطۂ کار کو حتمی شکل دینے کے لیے حزب مخالف کی جماعتوں کا اجلاس سینٹ میں قائد حزب اختلاف چودھری اعتزاز احسن کے گھر پر ہو رہا ہے. ادھر سپریم کورٹ حکومت کی جانب سے تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل کے لیے بھجوائے جانے والے خط کا بھی جائزہ لے رہی ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ جنیوا میں ہونے والے اجلاس میں حکام شام میں ہونے والے حملوں کو روکنے کے لیے کسی معاہدے کے قریب ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت کام باقی ہے.
You cannot have legitimate political talks about peace.
وہ کہہ رہے ہیں آپ امن کے لیے جائز سیاسی مذاکرات نہیں کر سکتے. مذاکرات کی میز پر موجود دونوں حریف ملک بھر میں پرتشدد کاروائیاں روکنے کے معاہدے پر جب تک دستخط نہ کر دیں اور ملک بھر میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد نہ پہنچائی جائے، اور ابھی تک ایک حریف اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. سائنسدانوں کی عالمی ٹیم نے اب تک کی سب سے بڑی جینیٹک اسٹڈی مکمل کر لی ہے، جس سے ان کے مطابق اب پتہ چل سکے گا کہ بریسٹ کینسر یا چھاتی کا سرطان کس وجہ سے ہوتا ہے. سائنسدانوں نے بریسٹ کینسر کے 500 کیسوں کے جنوم کو ایک جگہ کر کے ان سے یہ تحقیق کی ہے. برطانوی ادارے ریکٹ بینکیزر نے تسلیم کیا ہے کہ جنوبی کوریا میں ان کی ایک پروڈکٹ کئی صارفین کی ہلاکت یا پھر انہیں زخمی کرنے کا سبب بنی ہے. ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ادارے کے کوریا کے لیے سربراہ اتال صفدر نے تہہ دل سے معافی مانگی ہے. جنوبی کوریا کے حکام نے 2011 میں اس پروڈکٹ میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کی وجہ سے بڑے پیمانے پر پھیپھڑوں کے کینسر ہونے کا الزام لگایا تھا. عراق دارالحکومت بغداد میں کار کے ذریعے کیے جانے والے بم حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سیکیورٹی اور طبی ذرائع کے مطابق دیگر 18 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. یہ حملہ اس وقت ہوا جب جنوبی بغداد کے علاقے میں سیدیا میں کھڑی ایک گاڑی میں بوبی ٹریپ بم پھٹ گیا. انڈیا میں حکام نے کم از کم 6,000 افراد کو اس آگ کو بجھانے کے کام پر مامور کیا ہے جو شمالی ریاست اتراکھنڈ کے جنگل میں لگی ہے، اور اس میں اب تک 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اعلی حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر ہلکے ہلکے قابو پایا جا رہا ہے. 4 افراد کو اس سلسلے میں حراست میں لیا گیا ہے جن پر شبہ ہے کہ انہوں نے آگ لگائی تھی تاکہ ریئل اسٹیٹ کے مقاصد کے لیے زمین حاصل کی جا سکے. شمسی توانائی سے چلنے والے طیارے سولر امپلس 2 نے کیلیفورنیا سے ایریزونا کے لیے اڑان بھر لی ہے، جو اس کی پوری دنیا کے گرد چکر لگانے کا تازہ مرحلہ ہے. 16 گھنٹے کی پرواز کے بعد سولر امپلس جنوبی مغربی ریاست فینکس پہنچے گا. اس طیارے نے دنیا کے گرد چکر لگانے کا آغاز گزشتہ سال مارچ میں ابوظہبی سے کیا تھا. اور انڈیا کی ریاست جھارکھنڈ میں کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا ہے کہ سماجی بہبود کے دنیا کے سب سے بڑے منصوبوں میں سے ایک کے تحت دی جانے والی رقوم آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ انہوں نے خط کے ساتھ 5 روپے کا نوٹ بھی منسلک کیا ہے جو برطانیہ کے 7 سینٹس کے برابر ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا، شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کا بڑا موضوع توہین مذہب کا مقدمہ، لیکن اس بار یہ اقلیت کی جانب سے آیا ہے۔ پاکستان میں سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے مہندر پال سنگھ نے توہین مذہب کا مقدمہ درج کرایا ہے۔ ہماری ساتھی ہمیرا کنول نے توہین مذہب کا مقدمہ درج کرانے والے مہندر پال سنگھ سے رابطہ کیا اور سارے واقعے کی تفصیل جاننی چاہیے۔
ایکچولی 30th کی رات کو 7 بجے میں فیصلہ باد سے گاڑی میں بیٹھا تھا، تو 7:30 بجے ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ سب نے مل کے جتنے بھی پیسنجر تھے فیصلہ باد سے ملتان کے لیے جا رہے تھے، ہم نے ریکویسٹ کیا کہ آپ گاڑی چینج کروا لیں۔ انہوں نے کہہ دی نہیں، ہم لے جائیں گے، ٹھیک کروا لیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے جی 30 سے 40 اسپیڈ پہ گاڑی چلا کے لے کے گئے ہیں۔ کرتے کرتے ہم 4 گھنٹے میں چیچاوتنی پہنچے ہیں، تقریباً 4 گھنٹے میں، جبکہ ٹریول ہے 2.25 گھنٹے کا۔ تو ہم جب پہنچے ہیں تو وہی بات ہوئی تھی، مکینک وہاں پہ نہیں تھا، اور انہوں نے مینیجر سے پہلے بات کی کہ جی کیا مسئلہ ہے گاڑی کا کیا، اس کے بعد مکینک بلوایا۔ تو ہم لوگوں نے ان سے تھوڑی سی وہ کی، مطلب گلا شکوہ کیا، مطلب اگر آپ یہ آپ صرف صرف اچھی مینجمنٹ کر لیں تو آپ کے اس سے لوگ صحیح طریقے سے گھر پہنچ سکتے تھے، لیکن آپ کی مس مینجمنٹ ہوئی ہے۔ اس میں انہوں نے چیچا وطنی میں جو اڈے کا مالک ہے اس کے کچھ بدماش رکھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے مجھے انہوں نے اور ہم جیسے اپنی گاڑی میں چڑھنے لگے ہیں، اس نے 4 لڑکوں کے ساتھ آ کے مجھ پہ حملہ کر دیا اور میری پگڑی اتار کے پھینک دیا کہ جی تم کون ہوتے ہو، تم یہاں پہ ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہو، تمہیں ہمارا پتہ نہیں ہے، ہم ہمارے جو ہے حکومت میں اتنے تعلقات ہیں، یہاں کا ایم پی ہے ہمارا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر میں نے اس وقت پولیس کو کال کیا، پولیس کو یہ سب بھاگ گئے ہیں۔ پھر ہم نے مینیجر اور جو اڈا اونر ہے اس کے نام جو ہے میں نے ایف آئی آر میں میں نے اپلیکیشن میں دی، لیکن پولیس کسی طریقے سے ایف آئی آر کاٹنے کو تیار نہیں تھی۔ تو وہاں کے ایم ایل اے کو ہم نے اپروچ کرایا، کچھ لوگوں کو بلوایا اور میڈیا کو بلوایا۔ جب پولیس کے اوپر میڈیا کا پریشر آیا، پھر انہوں نے ہمارے ترلے شروع کیے کہ جی آپ معاف کر دیں، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے مطلب جو مجرم ہے ان کی سائڈ لینا شروع کی، تو میں نے کہا جی نہیں، میں ایسے معاف نہیں کروں گا، پھر اگر آپ کی نبی کی توہین ہوتی ہے تو کیا آپ معاف کرتے ہیں؟ تو میرے گرو کی توہین میں کیوں معاف کروں بھائی، ان کو سزا ہونی چاہیے، اور سزا اس لیے بھی ہونی چاہیے تاکہ یہ نیکسٹ کوئی ایسا کام کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں۔
یہ تھے توہین مذہب کا مقدمہ درج کرانے والے مہندر پال سنگھ۔ ہماری ساتھی ہمیرا کنول سے بات کر رہے تھے۔ ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کی چیئر پرسن زہرا یوسف سے میں نے اس پاکستانی اقلیت سے آئی سکھ برادری کے شکایت اور کیس کے بارے میں بات کی، اثرات و نتائج جاننے چاہے، لیکن پہلے یہ پوچھا کہ کیا اپنی نوعیت کا یہ پہلا کیس ہے اور مذہب کی بنیاد پر ایسی شکایت کا پس منظر ہے کیا؟
دیکھیے، یہ جو پرانا قانون تھا وہ انگریزوں کے زمانے سے، تو وہ ہر مذہب پہ ایکولی برابری سے اپلائی کرتا تھا کہ کسی بھی مذہب کے توہین کرنے کی سزا اس میں تھی، اور بعد میں ضیاء الحق کے زمانے میں انہوں نے ترمیم کر کے اس قانون کو کافی حد تک اسلام اسپیسیفک کر دیا، اور اس میں پھر آگے جا کر سخت سزا بھی ڈالی گئی، جیسے موت کی سزا۔ तो अगर आप सिर्फ 295 जो ओरिजिनल कानून है उसके तहत इन्होंने केस किया है और ये मेरे ख्याल से शायद पहली दफा है कि किसी अखियती कम्युनिटी के अफराद ने फाइल किया है अपने तौर पे। अब उनका केस कितना स्ट्रॉन्ग है या नहीं है वो तो अलग बात है, मगर इससे ये जाहिर होता है कि अगर जो अखियती कम्युनिटी के लोग हैं अगर इसमें वो जरा सा प्रोएक्टिवली, अगर वो उनका ये ख्याल है कि उनके मजहब की किसी तरह से तौहीन कर रहे हैं तो उनको वो स्टैंड ले सकते हैं।
तो माजी में क्या ऐसे किसी केस की ये मिसाल है साहिबा के?
असल में तो नहीं है, मगर कुछ साल पहले ये पुलिस ने अपने तौर पे, आपको याद होगा वो जो फिल्म रिलीज हुई थी इनोसेंस ऑफ मुस्लिम गालिबन, उसके बाद यूट्यूब पे भी पाबंदी लगी थी और यहाँ काफी हंगामा हुआ था जिसमें चर्चेस पे और हिंदू टेम्पल्स पे काफी अटैक हुआ था। तो कराची में एक हिंदू टेम्पल के अटैक के हवाले से पुलिस ने अपने तौर पे फाइल किया था ब्लास्फेमी का केस, मगर क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर सके, अननोन पर्सन के खिलाफ किया था, मगर पुलिस ने अपनी तौर पे किया
था। बुनियादी एक सवाल तो ये भी बन जाता है ना इसमें ज़ोरा यूसुफ साहिबा के, ये जो इनटॉलरेंस है, अदम बर्दाश्त है एक दूसरे के खिलाफ, ये पर्चा कटाओ, मुकदमा करो, कटहरे में लाओ, अदालत जाओ, ये जो एक रुझान पैदा हो रहा है ये क्या इंडिया दे रहा है, कहाँ जा रहे हैं?
देखिए आप एक तरह से सही कह रहे हैं कि ठीक है पर्चा नहीं कटाना चाहिए, मगर अगर आप अखिलियतों की स्टेटस देखें पाकिस्तान में, हमेशा वो चुप होकर उनके साथ जो जुल्म होता है उसको वो बर्दाश्त करते हैं या कभी कभी आ जाते हैं सड़कों पे प्रोटेस्ट करते हैं, मगर कानूनी तौर पे वो बहुत ही कम कोई एक्शन लेते हैं। और ये जो इंटॉलरेंस उनके खिलाफ है क्योंकि वो बर्दाश्त करते जाते हैं तो शायद इसी वजह से वो और बढ़ती जाती है। मतलब आई एम अगेंस्ट द ब्लास्फेमी लॉ और जाहिर है कि इसके तहत केसेस फाइल हो रहे हैं तो कोई अच्छी ट्रेंड नहीं है, मगर अगर आप उसको उस नज़र से देखें कि किसी अखियती कम्युनिटी में इतनी हिम्मत आई कि उसने एक पोजीशन लिया और FIR कटवाया तो ये मेरे ख्याल से कम एक उसका पॉजिटिव पहलू है।
तो होना क्या चाहिए?
सबसे पढ़ के तो माशरे में जो टॉलरेंस है, एक जो मजहब के नाम पर दूसरों पर सिर्फ तनकीद करना तो नहीं मगर दूसरों को बर्दाश्त नहीं करना और सिर्फ एक जो वो है कि इस्लाम ही एक मजहब है और इसके अलावा जो बाकी हैं उनको जो फॉलो करते हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये जो है ये बढ़ता जा रहा है और इसको चेक करना ज़रूरी है कानूनी तौर से भी। और सबसे बढ़ के कानूनी तौर से तो उतना नहीं वो होता है मगर चैलेंज तो असर है कि माशरे के सोच में कैसे तब्दीली लाएं, क्योंकि काफ़ी हद तक ये इंटॉलरेंस है वो आगे बढ़ चुकी है। बहुत से वजूहात हैं जिसमें कानून भी शामिल है, करिकुलम शामिल है, जिस तरह की तालीम दी जा रही है उसमें जाहिर है कि अफगानिस्तान वॉर की भी हिस्ट्री है उसके भी ब्लोबैक है, तो बहुत सारे उसमें हैं वजूहात, मगर जब तक इसको एड्रेस नहीं किया जाएगा कोई चेक नहीं है।
ये थी हुकूक इंसानी कमीशन पाकिस्तान की सरबराह ज़ोहरा यूसुफ। 5 साल कबल आज ही के दिन पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने हलाक किया। इंतहाई खामोशी के साथ किया जाने वाला यह ऑपरेशन के जिसमें अमरीकी हेलीकॉप्टर और अमरीकी फौजी पाकिस्तानी हदूद में आकर कार्रवाई करके गए, उसका मुबैना तौर पर पाकिस्तानी हुकाम और फौज दोनों को पता नहीं था। हम इस मौजू का कदर तफसीली जायजा ले रहे हैं, लेकिन सबसे पहले वाशिंगटन से बराह रास्त हमारे नामा निगार ब्रजेश उपाध्याय। ब्रजेश, अमरीका में आज 5 साल पहले के इस वाकये को किस तरह देखा गया है या देखा जा रहा है?
دیکھیں شفیع صاحب, فرنٹ پیجز پر نہیں ہے یہ, صدر اوباما نے ضرور انٹرویو دیا ہے سی این این کو, اور اس میں اسی روم سے, سچویشن روم جہاں سے وہ اور ان کی پوری ٹیم نے بیٹھ کے وہ آپریشن دیکھا تھا. ایک جو ان کا بیان آیا ہے اس میں اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں کہ, اور اس انہوں نے بیان میں کہا ہے کہ جب نیوی سیلز نے اس دروازے کو توڑا جس کے پیچھے اسامہ بن لادن چھپے ہوئے تھے, تو امید ہے کہ اس پل بن لادن کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ امریکی عوام ان 3,000 لوگوں کو بھولی نہیں ہے جنہیں بن لادن نے مارا تھا. اس کے علاوہ سی آئی اے نے اتوار کو دن بھر لائیو ٹویٹ کیا ہے, ٹھیک اسی طرح جیسے, اور اس کا ہیش ٹیگ تھا یو بی ایل ریڈ, ویسے جیسے کہ وہ واقعہ کل کی بات ہو رہی, یعنی کہ اسی وقت ہو رہا ہو. مثال کے طور پر 1:51 پر انہوں نے ٹویٹ کیا, افغانستان سے ہیلی کاپٹر ایبٹ آباد کے لیے روانہ. تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں. کچھ لوگوں نے سی آئی اے کی تعریف کی ہے اس بات کے لیے, وہیں کئی اس پر تنقید بھی کر رہے تھے. ایک نے ٹویٹ کیا کہ کیا 6 اگست کو ہم ہیروشیما پر جو حملہ ہوا تھا, امریکی حملہ, اس کو بھی ویسے ہی ٹویٹ کریں گے.
چلیں, یہ جو تصویر آپ نے کھینچی ہے اس میں جن ٹویٹس کا ذکر آ رہا ہے, پہلے تو میں انہی کے بارے میں ایک سوال کر لوں. کیا اسامہ بن لادن کی لاش دکھائی جانے کے بارے میں کوئی ٹویٹ آئی؟ کیا اس کی لاش کو سمندر برد یا غرق کرنے کے سلسلے میں کوئی ٹویٹ آئی؟
دیکھیے, ڈائریکٹ اس پر میری نظر سے نہیں کوئی ایسا ٹویٹ گزرا ہے, لیکن جو طرح طرح کی جو کانسپریسی تھیوریز ہیں, سازش تھی یہ, ہوا بھی یہ پورا واقعہ یا نہیں, اس پر سوال یہاں اٹھتے رہے ہیں. جانے مانے جو صحافی ہیں, سیمر ہرش, ان کی کتاب آئی ہے, کارلوٹا گال کی کتاب آئی تھی, جس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی اور امریکی خفیہ اداروں, ان لوگوں نے مل کے یہ کاروائی کی تھی. تو اس طرح کی باتیں یہاں نکلتی رہی ہیں, لیکن یہاں ایک سوچ یہ بھی ہے کہ اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو بہت سارے لوگوں کو پورے امریکی حکام میں ایک ساتھ ایک جیسا ہی جھوٹ بولنا پڑے گا, اور 5 سالوں سے جو ان لوگوں نے اتنے الگ الگ انٹرویوز دیے ہیں, ان سب کو ایک جیسا ہی ہونا ہوگا, تو وہ تھوڑا مشکل سا لگتا ہے.
برجیش اپادھیائے, بہت بہت شکریہ. آئیے اب ایبٹ آباد چلتے ہیں. القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کی ہلاکت کو 5 سال بیت گئے ہیں, اسی سلسلے میں ہم یہ سب بات چیت کر رہے ہیں. ایبٹ آباد کے بلال ٹاؤن میں واقع وزیرستان حویلی یا بن لادن ہاؤس آج ایک پلے گراؤنڈ ہے جہاں نوجوان اکثر کرکٹ کھیلتے ہیں. ہمارے ساتھی خدایا نور ناصر نے ایبٹ آباد سے یہ رپورٹ بھیجی.
بلال ٹاؤن کی وزیرستان حویلی جہاں القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کو 5 سال قبل ایک امریکی فوجی آپریشن میں مار دیا گیا تھا, اب یہاں نہ کوئی حویلی ہے اور نہ ہی کوئی گھر. بلال ٹاؤن کے رہائشیوں کے مطابق اسامہ کی ہلاکت کے بعد اس حویلی کے احاطے میں نوجوان کرکٹ کھیلتے ہیں. بلال ٹاؤن کے اسی گھر میں جہاں اسامہ بن لادن کو نشانہ بنایا گیا تھا, اسی کی دیوار کے سائے میں ایک اور اسامہ رہتا ہے.
اسامہ, آپ اسامہ کے گھر کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں؟
جی. یہ ہیں ایک 17 سالہ اسامہ جنہوں نے بن لادن کی ہلاکت کے امریکی آپریشن کو قریب سے دیکھا, آنکھوں دیکھا احوال کچھ یوں بیان کرتے ہیں.
ہیلی کاپٹر کی آواز آ رہی تھی 12:10 میں, اس طرح ہوا تھا واقعہ. تو ہم نے کوئی سمجھا کہ ہم کوئی پاگل ہی ابھی رات کو اڑا رہے ہیں جہاز کو, تو ہمارے گھر کے ساتھ لینڈ کیا اور ادھر بھی لینڈ کیا اس کھیت میں بھی, اور اس طرح انہوں نے اپنے کمانڈوز اتارے, ان کی چھت پہ ٹاپر بھی اتارے.
بلال ٹاؤن کے مکین ایک طرف جہاں آج بھی بن لادن کی ہلاکت کو محض ایک ڈرامہ سمجھتے ہیں, تو وہیں ان کے ذہنوں میں اتنے برس بعد بھی سوال ابھرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی دنیا کا اس قدر مطلوب ترین شخص ہمارے پہلو میں رہ رہا تھا اور ہم محلے داروں کو خبر تک نہ ہوئی. خدا نور ناصر, بی بی سی, ایبٹ آباد.
اسامہ بن لادن کے سلسلے میں میں نے ایبٹ آباد میں مقیم صحافی اور تجزیہ کار علی احمد خان سے بھی بات کی. پوچھا کہ 5 سال پہلے کا یہ واقعہ اب اہلیان پاکستان کے لیے کیا معنی کیا رکھتا ہے؟
5 سال پہلے اسامہ بن لادن ہر آدمی کی زبان پر تھے, ہر سیاستداں کی زبان پر تھے, ہر آدمی سوچ رہا تھا کہ بھئی کہاں غائب ہو گئے, کیسے غائب ہو گئے. لیکن پھر اچانک جو آج سے 5 سال پہلے ہوا, وہ جب ہوا تو لوگوں کو بے پناہ حیرت بھی ہوئی, بعض لوگوں کو شک بھی ہوا. کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ جی کہیں اور سے مار کے امریکی لائے ہیں اور یہاں انہوں نے اس کو دکھا دیا کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کہ یہاں چھپے ہوئے تھے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی یہ ہوا ہی نہیں اس لیے کہ انہوں نے سمندر میں ان کو لے جا کے دفن کر دیا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. لیکن یہ ہے کہ عام طور سے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن یہاں چھپے ہوئے تھے, وہ پاکستان کی حکومت کے نالج میں تھا یا نہیں تھا یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں چھپے ہوئے تھے اور ان کو مارا گیا اور ان کو لے جا کے جیسے سمندر میں انہوں نے دفن کر دیا.
تو علی احمد خان صاحب, لوگوں کے شکوک و شبہات اپنی جگہ پر, جتنے منہ اتنی باتیں اپنی جگہ پر, لیکن پھر ایک ایبٹ آباد کمیشن بھی تو بنا تھا نا, جس نے اپنی رپورٹ بھی تو دی تھی نا, تو اس رپورٹ کے کوائف کہاں گئے, یہ کمیشن بنا کیا ہوا کیا, یہ تو بالکل اور معمہ بن گیا.
دیکھیے کمیشن بننے کی تو اس ملک کی تاریخ, بلکہ اس ملک کی کیا ہر انڈر ڈیولپ کنٹری کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کمیشن فوری طور پر جو لوگوں کی تشویش ہوتی ہے, جو شکایتیں ہوتی ہیں ان کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ایک کمیشن بنا تو دیتے ہیں, لیکن اس کی رپورٹ جو آتی ہے وہ بھی کچھ بڑے تکلف سے اس کی اشاعت ہوتی ہے, اور اس میں جو ریکمنڈیشن ہوتی ہیں ان پر تو شاید کبھی کسی نے غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی ہوگی. عمل درآمد تو بہت بات کی بات ہے, اور یہ بہت سارے کمیشن ہیں ہمارے یہاں. وہ جو کمیشن بنا تھا, اور اس میں بھی اس کمیشن میں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ اسامہ بن لادن یہاں چھپے ہوئے تھے, اس میں یہ تھا کہ جناب کس کی ذمہ داری تھی اور کیسے امریکی آ گئے اور کس کو معلوم تھا اور کس کو نہیں معلوم تھا وغیرہ وغیرہ. جو میرا خیال یہ ہے کہ کمیشن کے جو ریفرنسز تھے وہ بھی بہت میرے نزدیک کمزور تھے.
تو آج اس پانچویں برسی کے موقع پر اسامہ بن لادن کی موت کے اور ان کے خاتمے کے, اس کو کیسا دیکھا جائے, تاریخ کا ایک باب جسے بھلا دینا چاہیے, تاریخ کا ایک باب جو ابھی کھلا ہی نہیں ہے, تاریخ کا ایک باب جو کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ ہوا کیا.
دیکھیے برسیاں تو بہت منائی جاتی ہیں اور اس طرح کے واقعات کا بھی ذکر ہوتا ہے, اخبارات کو ایک آسان سی خبر مل جاتی ہے کہ جی پانچ سال پہلے یہ ہوا تھا. لوگوں کے ذہن میں ایسے سارے واقعات جو ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مندمل ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے جو ان کے مسائل ہوتے ہیں اس میں الجھے رہتے ہیں. اب ایبٹ آباد میں آج سے پانچ سال پہلے جو یہ واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب عالم یہ ہے کہ کوئی اس کا ذکر بھی بڑی مشکل سے کرتا ہے. وہاں اگر آپ جائیں تو وہ بچے کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں, کچھ پتھر وتھر پڑے ہوئے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر وہ مکان تھا. تو اب جیسے جیسے وہ مکان کے آثار منمل ہوتے جا رہے ہیں, ویسے ہی ویسے لوگوں کے ذہن سے اسامہ بن لادن کے قتل یا ان کی ہلاکت کا واقعہ بھی منمل ہوتا جا رہا ہے.
علی احمد خان صاحب, ایک اور سوال ہے, اگر ہو سکے تو اس کا ذرا سا جواب دیجیے. ایبٹ آباد میں جس مقام پر اسامہ بن لادن ٹھہرے ہوئے تھے یا رہتے تھے, وہاں پر وہ علاقہ مطلب فوج کے کنٹرول سے یا فوج کی نگاہوں سے یا انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نگاہوں سے کوئی بہت دور نہیں, پھر اسامہ بن لادن کی وہاں پر موجودگی کا ہونا ایک بنیادی سے سوال یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کیا حکومت کو پتہ نہیں تھا, کیا فوج کو پتہ نہیں تھا, کیا انٹیلیجنس ایجنسی کو پتہ نہیں تھا, اس پر کچھ روشنی ڈال سکیں گے؟
بھائی یعنی روشنی تو میں نہیں ڈال سکوں گا, لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ کوئی بڑے سے بڑا راز ہو, کوئی بڑے سے بڑا یعنی آدمی کہیں رہے, وہ کسی کی نالج کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ نالج کسی ایسے آدمی کے پاس ہو جو جس سے دوسرے واقف نہ ہو, یعنی ہو سکتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو یہ معلوم نہ ہو کہ اسامہ بن لادن کہاں ہے, لیکن ان کے کسی افسر کو, کسی آدمی کو, کسی حکومت کے اہلکار کو کہیں نہ کہیں تو معلوم ہوگا. یہ کہنا کہ جی کسی کو نہیں معلوم تھا اور وہ سب کو جل دے کے اور یہاں آ کے چھپے ہوئے تھے, یہ میرا خیال یہ ہے کہ کم از کم میری سمجھ سے تو بالا تر.
یہ تھے ایبٹ آباد سے صحافی اور تجزیہ کار علی احمد خان. کچھ لمحات میسر آئے ہیں, ظاہر ہے میں اپنی ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئے ہوں دیکھنے کے لیے کہ کیا کیا بدل رہا ہے, اس لیے کہ یہ تو پل پل جو خبر آ رہی ہوتی ہے اس کے حساب سے اپڈیٹ ہوتی ہے نا. سب سے پہلے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ پڑھ کیا رہے ہیں. یہ بالکل بائیں جانب اگر پہلے صفحے پر آئے تو نیچے پوری 10 کہانیوں کی تفصیل لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کہاں پر ہیں. سب سے پہلے آپ پڑھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں سطح سمندر میں اضافہ, کراچی ڈوب رہا ہے. کہا یہ گیا ہے کہ آئندہ 30 سے 45 سال میں ساحلی علاقوں پر سمندر چڑھ دوڑے گا, کروڑوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوں گے اور کروڑوں کے لیے نقل مکانی کا وقت آیا. دوسرے نمبر پر ہے اسامیہ کے پڑوسیوں کی زندگیاں بدل گئیں. اس میں بامسمہ ہے, اب اس کی تفصیل میں کیا جاؤں, لیکن انگلینڈ کا دورہ احمد شہزاد اور عمر اکمل ڈراپ, ہاں یہ بم کی طرح ڈراپ ہوئی ہے خبر, اس کو ذرا ہو سکے تو پڑھ لیں. لیکن ایک بڑی اچھی خبر ہے اس وقت, ہیڈ لائن بدل گئی ہے. صدارتی آرڈیننس کے تحت عدالتی کمیشن پر حزب اختلاف کا اتفاق ہوا ہے, اس کی تفصیل ذرا دیر بعد یعنی اسپورٹس کا احوال اور خبروں کی اپ ڈیٹ کے بعد آنے کو ہے. کیا یہ بتاؤں سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
بات کریں,
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی سی, ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-75 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کا احوال, نازیہ گلزار کی زبانی.
آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کے کپتان سٹیو سمتھ کو انجری کی وجہ سے انڈین پریمیئر لیگ سے باہر کر دیا گیا ہے. کرکٹ آسٹریلیا نے تصدیق کر دی ہے کہ 26 سالہ بلے باز سٹیو سمتھ علاج کے لیے ویسٹ انڈیز سے وطن واپس آ رہے ہیں. آسٹریلیا کی ٹیم سیفری کی سیریز کھیلنے کے لیے ویسٹ انڈیز کے دورے پر ہے. انگلش پریمیئر لیگ میں ایک اہم میچ فٹ بال کلب چیلسی اور لیگ میں ٹاپ ٹیم ٹاٹنم کے درمیان کھیلا جائے گا. چیلسی کی جیت کی صورت میں لیسٹر اپنی 132 سالہ تاریخ میں پہلی بار چیمپئن بن جائے گی. دوسری صورت میں لیگ میں ٹاپ ٹیم ٹاٹنم کے ٹائٹل جیتنے کے لیے لیگ کے باقی 3 میچ جیتنا ہوں گے. چیلسی کے فٹ بالرز ایڈن ہیزرڈز اور فیبریگاس کا کہنا ہے کہ وہ ٹاٹنم کو آج کا میچ جیتنے نہیں دیں گے. میڈرڈ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگل مقابلوں کے دوسرے راؤنڈ میں رومانیا کی پیٹریشا ٹگ نے امریکہ کی سلوئن اسٹیفن کو 6-2 اور 6-3 سے شکست دے دی ہے. ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں انگلینڈ کے مارک سیلبی کو چین کے ڈنگ جان وے پر 8 کے مقابلے میں 10 فریم کی برتری حاصل ہے. البتہ آج دوسرے دن کے آغاز پر ڈنگ جان وے نے پہلا فریم جیت لیا تھا. آج اس ٹورنامنٹ کے فائنل کا دوسرا اور آخری دن ہے. ٹور ڈی فرانس کے ڈائریکٹر کرسچین پروڈوم کا کہنا ہے کہ یارکشائر تیزی سے سائیکلنگ کا گہوارہ بن رہا ہے. 10 لاکھ سے زائد تماشائیوں نے 3 روزہ ٹور ڈی یارکشائر کو دیکھا جو فرانسیسی تھامس واکلر نے جیت لی. گزشتہ روز روس کی گراں پری میں کامیابی کے بعد سیزن کی پہلی 4 ریسز جیتنے کے باوجود جرمنی کے نکا روزبرگ کا کہنا ہے کہ وہ ابھی بھی مرسڈیز کے لوئس ہیملٹن سے بہت پیچھے ہیں. گو کہ وہ اس روسی گراں پری میں ان سے 43 پوائنٹس آگے رہے ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ مرسڈیز ٹیم کے ڈرائیور لوئس ہیملٹن ایک اچھے ڈرائیور ہیں اور وہ یقیناً ایک بار پھر اپنے جوہر دکھاتے ہوئے سبقت لے جائیں گے.
کھیلوں کا احوال آپ نے نازیہ گلزار سے سنا. ذرا دیر بعد میں آپ کو اپنے نام نگار شہزاد ملک کے پاس لے جانے والا ہوں. خبر آ رہی ہے کہ حزب اختلاف کسی نقطے پر اتفاق کر بیٹھی ہے, لیکن پاناما لیکس اس کا بیک گراؤنڈ ہے. نصف آیا سیربین کا اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ. خبروں کی ذمہ داری ہے آج عبداللہ فاروقی کی.
پاکستان کے صوبے پنجاب کی پولیس نے سکھ شہری کی درخواست پر 6 مسلمان شہریوں کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درج کیا ہے اور اس سلسلے میں 5 ملزمان زیر حراست ہیں۔ سائنسدانوں کی عالمی ٹیم نے اب تک کی سب سے بڑی جینیٹک اسٹڈی مکمل کر لی ہے، جس سے ان کے مطابق پتہ چل سکے گا کہ بریسٹ کینسر یا چھاتی کا سرطان کس وجہ سے ہوتا ہے۔ برطانوی ادارے ریکٹ بن کیزر نے تسلیم کیا ہے کہ جنوبی کوریا میں صفائی کے لیے استعمال ہونے والی ان کی ایک پروڈکٹ کئی صارفین کی ہلاکت یا پھر انہیں زخمی کرنے کا سبب بنی ہے۔ ادارے نے متاثرین کو زر تلافی ادا کرنے کے لیے فنڈ قائم کر دیا ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں کار کے ذریعے کیے جانے والے بم حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 14 ہو گئی ہے، جبکہ دیگر 28 زخمی ہیں۔ اٹلی کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی ثالثی عدالت نے انڈیا میں قید ایک اطالوی مرین کو واپس بھیجنے کی اس کی درخواست منظور کر لی ہے۔
خاص خاص خبروں کا اپ ڈیٹ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا اور سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب ہمارے ساتھی شہزاد ملک کی باری۔ لیکن کیوں شہزاد ملک خود بتانا شروع کریں، میں چھوٹے چھوٹے سوال کرتا ہوں، آپ کہاں پر ہیں اور کیوں ہیں؟
جی شفیع، میں اس وقت سینٹ میں قائد حزب اختلاف چودھری اعتزاز احسن کے گھر کے باہر موجود ہوں، اور جہاں پر سیاسی جماعتوں خاص طور پر حزب مخالف کی جماعتیں ہیں ان کا اجلاس ہو رہا ہے۔
تو کیا اب تک کی خبر کیا ہے؟
جی اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ پاناما لیک سے متعلق جو حکومتی ٹی او آر سے جو عدالتی کمیشن کی تحقیقات کے لیے ضابطہ کار طے کیا گیا تھا، جو حکومت نے بھیجا تھا، اس کو تو انہوں نے یکسر مسترد کر دیا ہے، اور اس اجلاس میں اپوزیشن کی 8 جماعتیں ہیں، اور 8 جماعتوں کے 8 ارکان وہ اس میں ٹی او آر طے کر رہے ہیں، جو جن کی سربراہی اس کمیٹی کی سربراہی اعتزاز احسن کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ٹی او آر جب متفق کا طور پر منظور ہو جائیں گے تو اس کے بعد میڈیا پہ آ کر بتایا جائے گا کہ اس میں یہ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ہماری جو اطلاعات ہیں شفیع وہ یہ ہیں کہ ایک بات پہ یہ سارے متفق ہیں کہ ایک خصوصی قانون سازی کی جائے جس کے تحت وہ کمیشن تشکیل دیا جائے جو صرف وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ کی پاناما لیک سے متعلق جو آف شورز کمپنی کے بارے میں تحقیقات کرے گا، جبکہ باقی جن 250 افراد کے نام سامنے آئے ہیں ان کی تحقیقات پاکستانی ادارے ہی کریں گے۔ جی شفیع،
تو پارلیمان میں یہ جو تجاویز ہیں ٹی آر کی، یہ کب تک جانے کا امکان ہے؟
جی پارلیمنٹ میں تو شاید ابھی یہ ٹی او آر نہ جائیں، البتہ اپوزیشن کی جماعتیں حکومت کے سامنے یہ رکھیں گی کہ ہمارے یہ ٹی او آر ہیں، اگر اس کے تحت کمیشن بنایا جاتا ہے تو ہم یہ اس عدالتی کمیشن کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر یہ ضابطہ کار جو طے کرنے یہ نہ ہوئے تو پھر شاید یہ لوگ ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے۔ اور یہاں پر میں آپ کو شفیع ایک بات اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو حزب مخالف کی جماعتیں ہیں ان میں سے صرف پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کسی حد تک وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ ایم کیو ایم اور عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ اس تجویز سے انہوں نے اختلاف کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک کسی پہ الزام ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک کسی طور پر بھی وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ درست نہیں ہے۔
اچھا، تو آپ نے صرف اشارہ تو کر دیا کہ آپ کہاں پر ہیں، یہ اجلاس کہاں پر ہو رہا ہے اور کیا کیا تجاویز سامنے آ رہی ہیں، لیکن ان تجاویز پر مشتمل کوئی مشترکہ بیان، کوئی اعلامیہ یا اس سلسلے میں کوئی پریس کانفرنس آنے کو ہے؟
جی شفیع، یہاں پر تو خاص طور پہ جو لوکل میڈیا ہے اور کچھ بین الاقوامی میڈیا کے بھی کچھ لوگ یہاں پر کافی تعداد میں موجود ہیں، وہ بھی اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو ٹی او آر طے ہوں گے اس کے بعد اس کا اعلان یقینی طور پر میڈیا کے سامنے کیا جائے گا، اور اس میں جو ہماری اطلاعات ہیں اس جو ضابطہ کار طے کیا جائے گا جو ٹی او آر بنائے جائیں گے اس میں جو کمیشن کے لیے جو تجویز دی جائے گی اس میں اس بات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے کہ وہ مقرر ایک مدت دی جائے گی اس کمیشن کو جو تحقیقات کر رہا ہے، اور اس مدت کے اندر کمیشن اپنی تحقیقات مکمل کرے گا، اور اس کے بعد وہ جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس کو عام بھی کیا جائے گا۔
شہزاد ملک، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں حکام کا کہنا ہے کہ اہل حدیث کی ایک مسجد پر ہونے والے دستی بم کے ایک حملے میں کم از کم 19 افراد زخمی ہوئے ہیں. حملہور کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا. پشاور سے تفصیل کے ساتھ رفعت اللہ اورگزئی.
پولیس کے مطابق یہ واقعہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب پشاور کے علاقے تہکال بالا میں پیش آیا. تہکال پولیس اسٹیشن کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ جامع مسجد بیت المکرم میں ایک اجتماع کے اختتام پر محلے کے افراد کان اکا رہے تھے کہ اس دوران ایک حملہور نے قریب آ کر ان پر دستی بم سے حملہ کر دیا جس میں 19 افراد زخمی ہوئے. پولیس اہلکار کے مطابق دھماکے کی آواز سنتی ہی وہاں موجود محلے کے لڑکوں نے جمع ہو کر حملہور پر پستول سے فائرنگ کر دی جس سے وہ شدید زخمی ہوئے. زخمی حملہور کو گرفتار کر کے سی ایم ایچ پشاور منتقل کر دیا گیا ہے. واقعے کے ایک عینی شاہد اور محلے کے مشر حاجی مقبلی خان نے بی بی سی کو بتایا کہ مسجد میں جماعت الدعوہ کا ایک اجتماع ہو رہا تھا جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی. انہوں نے کہا کہ اجتماع کے اختتام کے چند منٹوں کے بعد ہی حملہوروں کی طرف سے دستی بم کا حملہ کیا گیا. تاہم زیادہ تر افراد اس سے پہلے مسجد سے جا چکے تھے. حاجی مقبلی خان کے مطابق اس حملے میں ان کا بیٹا بھی زخمی ہوا ہے. اس حملے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی اور نہ ہی کسی تنظیم کی جانب سے اس کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے. تہکال بالا کا علاقہ پشاور میں یونیورسٹی روڈ کے قریب واقع ہے. اس علاقے میں پہلی بھی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات پیش آ چکے ہیں. تہکال بالا کا علاقہ ایک طرف شہری علاقوں سے منسلک ہے تو دوسری جانب اس علاقے سے چھوٹے چھوٹے دیہات بھی ملے ہوئے ہیں. رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور.
لائنل میسی کا نام سنا ہے؟ بہتوں نے سنا ہوگا. جنہوں نے نہیں سنا ہوگا سوچوں گے کسی نئی لپسٹک کا نام ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بڑا مشہور فٹ بالر ہے. ریکارڈ در ریکارڈ ہیں اس کے اور دنیا بھر میں مشہور ہے. لیکن پلاسٹک میسی کے نام سے دنیا میں شہرت حاصل کرنے والا بچہ اور اس کے والدین پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ پہنچے ہیں. تفصیلات کوئٹہ سے محمد کاظم سے ان کی اس رپورٹ میں سنیے جس کا آغاز ایک سوتی جھلک سے ہو رہا ہے.
پوچھو میسی خوش ہو میسی مایا پیک موبے اور لوفت میسی.
یہ ہیں دنیا فٹ بال کے مشہور کھلاڑی. میسی کی مناسبت سے پلاسٹک میسی کے نام کے طور پر شہرت حاصل کرنے والے افغان بچے مرتضی احمدی کے الفاظ. وہ کہتے ہیں کہ ان کو میسی سے محبت ہے اور ان سے ملنا چاہتے ہیں. اس خواہش کو لے کر وہ اپنے والدین کے ہمراہ چند روز قبل افغانستان سے کوئٹہ پہنچے ہیں. 5 سالہ مرتضی احمدی افغانستان کے شہر غزنی کا رہائشی ہے اور ان کا تعلق ازارہ قبیلے سے ہے. انہوں نے پلاسٹک کی سفید اور نیلی دار والی ایک تیلی کی شرٹ پہن کر میسی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا. پلاسٹک کی تیلی کی شرٹ مرتضی کے بڑے بھائی امایو محمدی نے بنائی تھی. یہ بچہ دنیا میں کیسے مشہور ہوا اس حوالے سے ان کے ایک رشتے دار کا کہنا ہے.
اس نے تو ایک پلاسٹک بیگ کے ساتھ اس کے لیے ایک شرٹ بنایا تھا جس میں لکھا تھا 10 نمبر اور میسی. اسی کی وجہ سے یہ مشہور ہو گیا اور بعد میں جب اس کو ورلڈ نے دیکھا اور میسی نے بھی ایک اسٹیٹس دیا کہ پہلے اس نے اسٹیٹس یہی دیا کہ یہ بچہ کہاں ہے کدھر سے میں اس کو ڈھونڈ لیے. پھر بعد میں اسٹیٹس جب اس کو پتہ چلا کہ یہ افغانستان میں رہتے تو اس نے ایک اور پیام دیا کہ مجھے جتنا بھی جلدی ہو جائے کہ میں اس کے ساتھ ملوں.
میسی نے جہاں مرتضی سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا وہاں اس کے لیے دستخط شدہ ایک شرٹ بھی بھیجی تھی. مرتضی احمدی کو ان کے رشتے دار اب مرتضی میسی کے نام سے بھی پکارتے ہیں. کوئٹہ میں ازارہ ٹاؤن میں فٹ بال کھیلتے ہوئے مرتضی احمدی نہ صرف عام لوگوں بلکہ میڈیا کے توجہ کا بھی مرکز بنا ہوا ہے. مرتضی احمدی کے رشتے داروں نے پلاسٹک کی اوتیلی بھی محفوظ کر رکھی ہے جس کی وجہ سے انہیں شہرت ملی. ان کے رشتے دار نے بتایا کہ میسی کی مرتضی سے ملاقات کی خواہش کے بعد افغانستان کی فٹ بال فیڈریشن نے ملاقات کا وعدہ پورا نہیں کیا.
افغانستان فٹ بال فیڈریشن نے اس نے کہا کہ ہم فٹ بال فیڈریشن کے طریقے سے آپ کو اس کے ساتھ ملوائیں گے اور بعد میں فٹ بال فیڈریشن نے کہا کہ اس نے وہ نہیں ملوانا چاہتے. جب ہم لوگوں نے وہاں سے درخواست کی کہ کیوں کوئی وجہ پوچھا تو ان لوگوں نے کوئی سولڈ وجہ بھی نہیں دیا ہم لوگوں کو.
پلاسٹک میسی کی افغانستان سے کوئٹہ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے ان کے رشتے داروں کا کہنا تھا کہ شہرت حاصل کرنے کے بعد افغانستان میں ان کو خطرہ بھی لاحق تھا.
مشکلات یہ ہے تقریباً یہ جو افغانستان میں اس میں مختلف گینگسٹرز ہے اور کوئی ٹیررسٹ گروپس بھی ہے. یہ لوگوں نے یہ فیل کیا اگر اس کو اگر کیا کڈنیپ کیا جائے اگر کوئی کوئی ہے ایسا گینگ بھی ہوتا ہے اس کو کڈنیپ کرے اور پیسہ مانگے.
مرتضی احمدی کے رشتہ داروں نے پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے علاوہ فٹ بال کے فیڈریشنوں سے بھی اپیل کی کہ وہ مرتضی احمدی کی میسی سے ملاقات کرانے کا انتظام کرائیں. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
محمد کاظم کی اس رپورٹ کے بعد سوچ رہا ہوں کہ اگر میسی تک یہ اطلاع پہنچ جائے کہ پلاسٹک میسی کو آنے نہیں دیا گیا اور اب بھی وہ بچہ رکا ہوا ہے تو میسی پر کیا بیتے گی اور سوشل میڈیا کے لیے یہ ٹاپک کیسا رہے گا. امریکی وزیر خارجہ جان کیری شام میں جاری جنگ کے خاتمے کی کوششوں کے لیے اس وقت جنیوا میں بات چیت کے لیے موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ملاقات کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں اور اس دشمنی کے خاتمے کی صورت دکھائی دے رہی ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ دردانہ انصاری کی زبانی.
امریکی وزیر خارجہ نے اخباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ شام کے شہر حلب میں تشدد کے خاتمے کے لیے خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے خدشہ تھا کہ 9 ہفتے جاری رہنے والا معاہدہ کہیں ٹوٹ نہ جائے. مذاکرات سے پہلے مسٹر کیری نے اپنے سعودی ہم منصب سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ حلب میں اس وقت صورتحال اشتعال انگیز ہے. انہوں نے کہا،
یو کینٹ ہیو لیجیٹمیٹ پولیٹیکل ٹاکس اباؤٹ پیس،
آپ امن کے لیے جائز سیاسی مذاکرات نہیں کر سکتے جب تک مذاکرات کی میز پر موجود دونوں حریف ملک بھر میں پرتشدد کاروائیاں روکنے کے معاہدے پر دستخط نہ کر دیں اور ملک بھر میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد نہ پہنچائی جائے.
اینڈ یٹ ون پارٹی از بلیٹنٹلی وائلیٹنگ دیٹ اگریمنٹ.
حلب میں پچھلے 9 دنوں کے دوران 250 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. پیر کے صبح حکومت کی حامی فوج کی جانب سے باغیوں کے زیر قبضہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں فضائی حملے ہوئے، جس کے نتیجے میں کم سے کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. مسٹر جان کیری کے ساتھ مشترکہ اخباری کانفرنس میں سعودی وزیر خارجہ عبد الجبیر نے ان ہلاکتوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا،
حلب میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی ظالمانہ ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہے اور یہ ایک جرم ہے، اور ویانا میں جو معاہدے طے پائے تھے یہ ان کی خلاف ورزی ہے. یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 2254 کے قواعد کی خلاف ورزی ہے. یہ دشمنی کے خاتموں کے معاہدے کی بھی نافرمانی ہے. اس جنگ میں صرف ایک جانب یعنی بشار الاسد اور ان کے حامیوں کے لڑاکا طیارے ہی فضا میں اڑ رہے ہیں، جو خواتین، بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں اور اسپتال کے عملے کی ہلاکتوں کے بھی ذمہ دار ہیں.
مسٹر کیری کا یہ دورہ اقوام متحدہ کے مندوب سٹیفان ڈی مسٹورا کی اپیل پر اجلت میں طے پایا ہے، جنہوں نے امریکہ اور روس سے درخواست کی تھی کہ وہ شام میں پچھلے 5 سالوں سے جاری تنازع کے خاتمے کے لیے فروری میں طے پانے والے معاہدے پر عمل کریں. پروفیسر جورج جوفی برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی میں مشرق وسطی کے امور کے ماہر ہیں. ان کے خیال میں یہ قضیہ اتنی جلد طے پانے والا نہیں ہے.
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو شام میں جاری جنگ کے خاتمے کے سلسلے میں تھا، آپ نے دردانہ انصاری سے سنا. برطانیہ کے انسٹیٹیوٹ آف کینسر ریسرچ کا کہنا ہے کہ ایک نئی دوا پروسٹیٹ کینسر کے مرض میں مبتلا مریضوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے. کیسے؟ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ میں ہے اس کا احوال، سنیے فیاض احمد سے.
HSP90 نامی اس دوا پر کام کرنے والی ریسرچ ٹیم کا کہنا ہے کہ اس سے کینسر کے علاج کے امکانات روشن ہو گئے ہیں. چوہوں پر کی گئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ دوا کینسر کے خلیوں کو کمزور بنا دیتی ہے. اس تحقیق کے سربراہ پروفیسر پال ویکمن کا کہنا ہے کہ یہ دوا کینسر کو زیادہ بہتر طریقے سے نشانہ بناتی ہے اور تحقیق کا اگلا قدم کینسر کے مریضوں پر ٹیسٹ ہے. برطانیہ میں مردوں میں پروسٹیٹ کینسر خاصا عام ہے. پروسٹیٹ کینسر زیادہ تر 50 سال کی عمر سے زیادہ مردوں کو ہوتا ہے اور برطانیہ میں ہر 8 میں سے 1 مرد کو یہ مرض لاحق ہے. ریسرچرز کا کہنا ہے کہ کئی بار ہارمونز کی مدد سے کینسر کا علاج کیا جا سکتا ہے، تاہم پروسٹیٹ کینسر مختلف ہے کیونکہ اس کینسر کا تعلق ہارمونز سے نہیں ہے اور اس لیے ہارمونز کی مدد سے علاج مددگار ثابت نہیں ہوتا. انسٹیٹیوٹ آف کینسر ریسرچ کے پروفیسر جوہان ڈی بونو کا کہنا ہے کہ اس دوا کی مدد سے کئی اقسام کے کینسر کے خلاف لڑنے کے لیے تجربے کیے جا رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ انہیں یہ خوشی ہے کہ اس تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دوا پروسٹیٹ کینسر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جن کے علاج کے لیے آپشنز کم ہوتی جا رہی ہیں.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ اپنے فیاض احمد سے سنی. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی پھر باری، اس لیے کہ میں تو انتظار میں رہتا ہوں، میرا ایڈیٹر کہے مجھ سے کہ 40-45 سیکنڈ میں ہیں، آپ کو بڑی ہوڑ لگی ہوئی نا، ہاکا ہے نا، اپنی ویب سائٹ پہ جانے کا کہ نہیں نت نہیں جو بھی ہو بتا دو، تو میں آ گیا ہوں. میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ سائنس کے شعبے میں اس وقت اچھی خبر کہاں سے ہے. لواحقین سے پوچھے بغیر جان نہ بچائیں. ہاں، برطانیہ میں بلکہ یورپ کے متعدد ملکوں میں کچھ عجیب سے قانون ہیں. مرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مریض اپنی جان لینے کے در پے ہوتا ہے، لیکن مذہبی روایات ہیں، کچھ قوانین ہیں، اس کو جان نہیں لینے دیتے، اس کو خودکشی کے مانند سمجھا جاتا ہے. تو ایک ملک سے لوگ دوسرے ملک جاتے ہیں، جا کر کے اپنے رشتہ داروں کے سامنے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جان دے دیتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں یہاں پر ایک خبر لگی ہوئی ہے، ہو سکے تو پڑھیے گا، کہ لواحقین سے پوچھے بغیر جان نہ بچائیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہے، سائنس کے شعبے میں جائیے گا، مل جائے گی وہاں پر. ٹیکنالوجی میں سولر امپلس مہم کے اگلے مرحلے پر روانگی، پڑھیے گا. یہ سورج کی شعاؤں سے، حدت سے، کرنوں سے، توانائی سے چلنے والا ہے، کہاں کہاں جا رہا ہے، انتہائی دلچسپ کہانی ہے. شاید آپ کو لگے کہ دنیا میں سیاست، مار دھاڑ، اغوا، قتل و غارت گری، مقدمہ، پرچہ اور عدالت کے کٹہرے میں لانے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
بات کریں،
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. لندن کا میئر کہتے ہیں کہ کسی وزیر اعظم سے کم نہیں ہوتا، اتنے اختیارات، اس قدر علاقہ پھیلا ہوا اور اتنے ترقیاتی منصوبے کہ خدا کی پناہ، نہ میئر نہ ہوا وزیر اعظم کے مانند ہو گیا. لیکن لندن کے میئر کا انتخاب جمعرات کو 5 مئی کو ہوا چاہتا ہے. لندن کے میئر کی دوڑ میں سور تباہ دونوں بڑی جماعتوں میں سے ایک کا امیدوار مسلمان ہے اور دوسرے کا یہودی. لیکن کیا آج کل کے سیاسی ماحول میں اور یورپ میں حالیہ شدت پسند حملوں کے تناظر میں لندن میں ایک مسلمان میئر کو منتخب کیا جانا ممکن ہوگا؟ ہے نا سوال. اس انتخابی مہم میں مذہب کا کارڈ کھیلنے کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ امبر خیری کی خصوصی رپورٹ.
لندن کے میئر کی دوڑ پر برطانیہ میں اتنی زیادہ توجہ کیوں دی گئی؟ لیبر پارٹی کے لندن کے علاقے کینزنگٹن کے سابق کاؤنسلر مشتاق لاشاری بتاتے ہیں،
یہ ایک بہت بڑا پرائز ہوگا. میئر آف لندن ہیز اے ہیوج بجٹ، یہ پرائم منسٹر کے بعد موسٹ امپورٹنٹ پوزیشن ہے برٹن میں الیکشن میں.
17 ارب پاؤنڈ کا بجٹ اور دنیا کے مقبول شہر کے معاملات پر کنٹرول. اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو اس الیکشن میں جیتا وہ اگلے الیکشن میں بھی جیت سکا، یعنی 2 ٹرمز یا 8 سال مل جانے کا امکان بھی ہے. اور کیونکہ اس مرتبہ 2 بڑی جماعتوں میں سے ایک یعنی لیبر پارٹی کے امیدوار مسلمان ہیں، اس لیے مہم میں مذہب کا کافی ذکر ہوا، اور خاص طور پر مذہبی شدت پسندوں سے ماضی میں لیبر امیدوار کے مبینہ رابطوں کا. امیدوار صادق خان انسانی حقوق کے وکیل ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ مبینہ انتہا پسندوں سے ان کا رابطہ حلقے کی سیاست کے سلسلے میں رہا یا پھر وکالت کے حوالے سے. لیکن پھر بھی کنزرویٹو پارٹی نے اس کا بار بار ذکر کیا، یہاں تک کہ پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرون نے پارلیمان میں ایک سوال کے جواب میں کہا،
ہمیں مذمت کرنی چاہیے نہ صرف پرتشدد انتہا پسندی کی بلکہ اس انتہا پسندی کی بھی جو تشدد کا جواز ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے کسی بھی طریقے سے۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم ان لوگوں کی حمایت نہ کریں اور ہم ان کے ساتھ کسی فورم کسی پلیٹ فارم پر ساتھ نہ ہوں۔ اور مجھے یہاں یہ کہنا پڑے گا کہ لندن میئر کے لیے لیبر کے امیدوار کے بارے میں مجھے تحفظات ہیں، کیونکہ وہ بار بار ایسے عناصر کے ساتھ پلیٹ فارمز پر نظر آتی ہیں۔ لیبر لیڈر میری بات کو برا کہہ رہے ہیں، لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹوٹنگ کے ہمارے معزز ممبر جو ہیں سلیمان من غنی جیسے انتہا پسند کے ساتھ 9 مرتبہ ایک ہی پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں۔
کنزرویٹو امیدوار زیک گولڈ سمتھ کا موقف یہ رہا ہے کہ انہوں نے اس نقطے کو بدنیتی یا تعصب کی بنیاد پر نہیں اٹھایا، بلکہ اس حوالے سے کہ اگر لندن پر دہشت گرد حملہ ہو تو میئر کو واضح طور پر پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور ان کا اعتماد بھی انہیں حاصل ہونا چاہیے۔ تو کیا یورپ میں حال میں ہونے والے شدت پسند حملوں سے بھی سلیکشن کے ووٹر متاثر ہو سکتے ہیں؟ صحافی عامر غوری کہتے ہیں،
شاید یہ ایلیمنٹ اتنا زیادہ سٹرونگ نہ ہو جتنے بعض دوسری جو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں، باوجود اس کے کہ یہ چیز ڈسکس ضرور کی گئی ہے کہ امپورٹنٹ یورپین کیپٹلز میں جس طرح میڈرڈ میں ہوا تھا، پھر لندن میں ہوا، پھر برسلز میں بھی ریسنٹلی، پھر پیرس میں۔ تو جو صادق خان کا ہیومن رائٹ لائر کا بیک گراؤنڈ ہے، ان کی جن لوگوں کی وہ سپورٹ کرتے ہیں، وہ لے کے ان ایشوز کو اور وہ جو پولیس کا جو پولیس کی پاورز تھیں لوگوں کو چیک کرنے کی اور ان سے کوشچننگ کرنے کی اس کو، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت بڑا فیکٹر نہیں ہوگا۔
اس انتخابی مہم میں کل 12 امیدوار ہیں، جن میں لبرل ڈیموکریٹس کی جماعت کی کیرولائن پجن بھی امیدوار ہیں، جو لندن اسمبلی میں پچھلے 8 سال منتخب رکن رہی ہیں۔ گرین پارٹی کی امیدوار بھی ہیں اور قوم پرست جماعت یوکپ کے امیدوار بھی۔ ایک امیدوار جارج گیلوے بھی ہیں، جو کہ مسلمان حلقوں میں خاصے مقبول رہے ہیں۔ تو کیا جارج گیلوے کا اس الیکشن میں کوئی اہم کردار ہو سکتا ہے؟ صحافی عامر غوری،
جارج گیلوے کا کردار جو ہے وہ شاید صرف اور صرف صادق خان کی جو تھوڑی بہت سپورٹ ہے اس کو کمزور کرنے میں جو ہے وہ استعمال ہو، اس وجہ سے کہ اب تک کی جو سیاست ہے اس میں جب سے جارج گیلوے لیبر پارٹی سے نکالے گئے تھے اپنے خیالات کی وجہ سے، اس کے بعد انہوں نے جو علاقہ چنا تھا وہ پریڈومیننٹلی بنگالی مسلمانوں کا تھا اور ان کے ووٹ سے وہ جیتے بھی تھے۔ اس کے بعد وہ اگلے الیکشن کے اندر موو ہونا پڑا تو وہ بریڈفورڈ چلے گئے جہاں پہ مسلمان تھے، وہاں جا کے انہوں نے کشمیر کی بات کی، فلسطین کی بات کی، وہ مسلمانوں کے ان ایشوز پہ جن کے اوپر بہت عرصے سے پالیٹکس ہوتی ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ کے حواری اور امریکہ خود وہاں زیادتی کرتا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس دفعہ وہ ایسا لگتی ہیں کہ جارج گیلوے جو ہیں ان کی ریسپیکٹ پارٹی جو ہے وہ اب اتنی امپورٹنٹ پولیٹیکل فیکٹر نہیں رہی، وہ ووٹ جو ہے وہ توڑیں گے۔
مذہب استعمال ہوا ہے، لیکن کیا اس کا کوئی فائدہ مسلمان امیدوار کو ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا مسلمانوں کے ووٹ ان کو ملنے کا امکان ہے؟
جو برطانیہ کی پالیٹکس ہے اور اس کی جو ریالٹیز ہیں وہ بھی افیکٹ کرتی ہیں، تو ان کے لیے صادق خان کا مسلمان ہونا یا پاکستانی ہونا اتنا میٹر نہیں کرتا، ان کے لیے یہ ایک مقابلہ ہے اور اس میں ڈیفینیٹلی بہت سے مسلمان جو ہیں وہ کنزرویٹو پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے۔ جو کرٹیسزم ہے مسلمانوں کی طرف سے، یہ بل آپ یہ سمجھیے مور لائل دین دا کنگ قسم کا پالیٹیشن ہے، یہ مسلمان پالیٹیشن نہیں ہے۔
لیکن وہ کیوں؟
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صادق خان جو ہے وہ اپنے آپ کو خود مسلمان نہیں کہتے، وہ اپنے آپ کو لنڈنر زیادہ کہتے ہیں۔ جو ایسے ایشوز ہیں جن پہ اب بہت سارے برطانوی مسلمان جو ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو کافی سخت گیر ہوتا جاتا ہے، ایسٹ لنڈن میں رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ اب پردے کے معاملے پہ باقاعدہ اس کو ایک پولیٹیکل مسئلہ لے کے چلتے ہیں، اس پہ صادق خان کی اوپینین ان سے میچ نہیں کرتی۔ گیز اینڈ لیسبینز کا ایشو ہے، وہ مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کا مذہب سے تعلق ہے اور صادق خان کو اس پہ اسٹرانگلی اپنا پوائنٹ آف ویو کا اظہار کرنا چاہیے تھا، وہ کرتے ہیں، لیکن ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یورپین پوائنٹ آف ویو ہے، وہ لنڈن کا پوائنٹ آف ویو ہے۔
مذہب کے ایشو کا استعمال یہ الیکشن میں کتنا اہم ہو سکے گا؟ کنزرویٹو پارٹی کے ہارٹ فٹشر میں مقامی کاؤنسلر کمال بٹ کہتے ہیں کہ اس کا کردار زیادہ نہیں ہوگا۔
میرے خیال میں ایشو بنانے سے بنتا ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لنڈن کے جو کینڈیڈیٹس ہیں اگر کمپیٹنٹ ہیں تو اگر وہ کام اپنا جانتے ہیں تو تب ایشو بنے گا نہیں۔ اگر وہ ایشو اگر مذہب کو سامنے لاتے ہیں وہ تو پھر وہ غلط ہے۔ مذہب کا ایشو نہیں ہے، اس میں ایشو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کمپیٹنٹ ہیں کہ نہیں، آپ اپنا کام جانتے ہیں کہ نہیں. جس طرح ہاؤسنگ کا ایشو ہے، رن ویز کا ایشو ہے، کلین ایئر کا ایشو ہے، امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں، ان ایشوز میں آپ اگر آپ کے پاس اچھی پالیسیز ہیں جو آپ ڈیل کر رہے ہیں جن کے ساتھ، تو تب جا کے فرق پڑتا ہے. دیٹ از دا ایشو، اٹس ناٹ مذہب، اٹس کمپیٹنس.
لیبر پارٹی کے ایک مشتاق لشاری بھی کہتے ہیں کہ اس کا شاید اتنا اثر نہ ہو سکے.
ویسٹرن ڈیموکریسیز کی سیاست ہے، اس میں مذہب کا جو عنصر ہے وہ نکل چکا ہے، بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا. آج کل اس کو مخالفین ایکسپلائٹ ضرور کرتے ہیں اور وہ اس کو اپنی فیور میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی میجر فیکٹر ہوتا ہے. کیونکہ آپ جب ایک ایسی پوزیشن پہ پہنچ کے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کونسل کا ہو، وہ ایم پی کا ہو یا کسی اور پوزیشن کا ہو، آپ سکرین تھرو ہو کے آتے ہیں اور آپ کو کافی سیکورٹی ہو چکی ہوتی ہے اور آپ کی پارٹی پیچھے کھڑی ہوتی ہے. اس لیے مذہب کا بہت زیادہ عنصر نہیں ہے، موجود ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے.
لندن میئر کے الیکشن کی اس مہم میں آخری لمحات تک مذہب کا کہیں نہ کہیں ذکر ہوتا رہا. انتہا پسندوں کے حوالے سے سوالات اٹھتے رہے، شک و شبہات کو جنم دینے کی کوشش بھی جاری رہی. لیکن اس سب کا الیکشن پر کس طرح اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بات 5 مئی کے بعد ہی واضح ہو سکے گی. امبر خیری، بی بی سی لندن.
لندن کے میئر کا انتخاب جیسا کہ امبر خیری نے بتایا 5 مئی کو ہے. اس وقت پورا لندن لگتا ہے اپنے مسائل کے تصورات کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اخباروں میں دیکھیں پولز آ رہے ہیں، ایشوز آ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہی موضوع ہے. اخبارات روز کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں دے رہے ہیں. ہمارے ساتھی خالد کرامت بھی لندن میئر کو اور میئر کے کینڈیڈیٹس کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، میں اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. خالد کرامت، الیکشن کے سلسلے میں، لندن میئر کے الیکشن کے سلسلے میں اب تک آپ کی کوشش کیا جاننے کی رہی ہے؟
دیکھیے شفیع صاحب، میری اس الیکشن میں جو اسمبلی ممبران کی جو سیٹس ہیں، ان کے لیے جو امیدوار ہیں ان سے کافی بات چیت ہوئی ہے. وہ اس بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ بلکہ تضاد ہے اکثر امیدواروں کی بات میں، کیونکہ کچھ کہتے ہیں کہ جی مذہب بہت ہی اہم ہے اس الیکشن میں، کچھ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اس سے، ان باتوں کے سامنے آنے سے ہمیں تھوڑا سا فردر ڈگ ڈاؤن کرنا پڑا، ان سے بات کرنی پڑی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ کچھ کے خیال میں مذہب ہے امپورٹنٹ، کچھ کے خیال میں نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ مقامی جو پاپولیشن ہے، جو لوگ ہیں، وہ اگر تو خود مسلمان ہیں تو آبویسلی اوپینین جو ہے ان کا ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن اگر مزدور طبقہ ہے، سفید فام لوگ ہیں، تو وہ جو ہیں کافی اس معاملے کو اٹھاتے ہیں کینڈیڈیٹ کے ساتھ. وہ ان سے بار بار پوچھتے ہیں. میری جن کینڈیڈیٹ سے بات ہوئی تھی وہ پاکستانی نژاد یا انڈین نژاد تھے، تو جب وہ جاتے ہیں ووٹ مانگنے تو لوگ بار بار ان سے پوچھتے ہیں مذہب کے بارے میں کہ آیا کہ وہ ان کی جو ہے ریپرزنٹیشن کر سکیں گے.
تو یہ سوری میں نے آپ کا تکلام کیا، اس کے لیے معذرت. تو یہ جو ممبران اسمبلی ہیں، ان سے بات چیت کرنے کے بعد آپ کا تاثر کیا ہے؟ امبر نے اپنی رپورٹ میں خاصی تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو اٹھایا، تجزیہ بھی اس کا آیا. واقعتاً مذہب کا کارڈ اتنا بڑا کارڈ ہے؟ واقعتاً مذہب کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ پورا لندن یہودیت اور اسلامیت میں پلٹ جائے، بدل جائے کہ اس کو دو یا اس کو دو، یا کور ہارڈ کور ایشوز ہیں جن کے اوپر لوگ ووٹنگ کریں گے؟
لیکن بنیادی طور پہ تو لوگ اپنے جو روزمرہ کے مسائل ہیں وہ ان کا حل چاہتے ہیں. عموماً ان کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا یہودی ہے یا کون ہے، بلکہ کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں اگر دیکھا جائے صادق خان کی سپورٹ نہیں ہے، حالانکہ وہاں پہ پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں. جو باٹم لائن یہ ہے کہ وہ روزمرہ کے مسائل کا حل چاہتے ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ علاقے میں کس قسم کے، کس طبقے کے لوگ ہیں، وہ جو ہے اس بیسکلی ایشو کو اٹھاتے ہیں. یہ بنیادی مسئلہ ہے.
تو 5 مئی کو شو ڈاؤن ہے, ڈی ڈے ہے,
جی
دودھ کا دودھ پانی کا پانی سب سامنے آ جائے گا.
بالکل,
ایک لفظ میں کیا خیال ہے کون جیت رہا ہے؟
دیکھیں کہنا بہت مشکل ہے.
جواب آ گیا. اور صاحبہ یہیں پہ سیروین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اس کی ایڈیٹر تھی عمبر خیری, پروڈیوسر فیاض احمد, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے ڈیرک کلارک. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی.
پاکستان کے صوبے پنجاب کی پولیس نے ایک سکھ شہری کی درخواست پر 6 مسلمان شہریوں کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درج کیا ہے اور اس سلسلے میں 5 ملزمان زیر حراست ہیں. سائنسدانوں کی عالمی ٹیم نے اب تک کی سب سے بڑی جینیٹک اسٹڈی مکمل کر لی ہے, جس سے ان کے مطابق پتہ چل سکے گا کہ بریسٹ کینسر کس وجہ سے ہوتا ہے. برطانوی ادارے ریکٹ بن کیزر نے تسلیم کیا ہے کہ جنوبی کوریا میں صفائی کے لیے استعمال ہونے والی ان کی ایک پروڈکٹ کئی صارفین کی ہلاکت یا پھر انہیں زخمی کرنے کا سبب بنی ہے. ادارے نے متاثرین کو زیر تلافی ادا کرنے کے لیے فنڈ قائم کر دیا ہے. اٹلی کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی ثالثی عدالت نے انڈیا میں قید ایک اطالوی مرین کو وطن واپس بھیجنے کی اٹلی کی درخواست منظور کر لی ہے. اور فرانسیسی وزیر آندرے والیری نے فٹ بال یورو 2016 کے مقابلوں کے لیے فرانس کی ٹیم کا انگریزی میں گایا ہوا ترانہ منتخب کرنے پر تنقید کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.